الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد لا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق. ناظرین محترم, پاکستان کی جو صورتحال ہے اور پاکستان کے جو حالات ہیں, اور پھر ہم اگر دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو اسلام کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں وہ کہاں تک ان میں سچائی ہے, اور اسلام جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے, اور اسلام آگے کیا ہونے جا رہا ہے, اور اسلام نے یقیناً رہنا ہے کس طرح سے, اور پھر یہ جو لوگ ہیں جو اسلام دشمن ہیں انہوں نے کس طرح سے ختم ہونا ہے, یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں, مدرج میں قرآن ہیں, مفسر قرآن ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں. بہت شکریہ حضرت صاحب, آپ نے وقت دیا. حضرت صاحب, بات ہوا کرتی تھی جب آپ کی ایک مومنٹ چل رہی تھی صوفی سسٹم کے حوالے سے, تو اس میں ان تقاریر میں آپ ایک بات کرتے تھے غزوۃ الہند کے حوالے سے. وہ کیا ہے غزوۃ الہند؟
غزوۃ الہند کی خبر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی, اسود الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم نے. نسائی شریف کتاب الجہاد میں وہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ تو الہند ہوگا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کا لفظ استعمال فرمایا. یعنی الہند تو بڑے صغیر کو کہتے ہیں.
جی جی, اس وقت جب یہ اچھا اس وقت میں پاکستان اور جب بھارت اکٹھا تھا, بڑے صغیر تھا, تو ہند کے نام سے جانا جاتا تھا.
ہندوستان تو
1400 سال پہلے
ہندوستان تو اس وقت بھی تھا.
ٹھیک ہے,
تو عرب میں تجارت کی غرض سے جو لوگ باہر سے جاتے تھے ان میں ہند کے لوگ بھی ہوتے تھے اور چین تک کے لوگ بھی ہوتے تھے. بہت بڑی تجارتی منڈیاں ہوتی تھیں, اور ایک منڈی پچھلے دنوں دریافت بھی ہوئی عرب کے مشرقی ساحل پہ, زیر زمین جو چلے گئی تھی, جب گنگرواد ہوگی پرانے شہر کھنڈ لگے تھے اس میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانے میں جب اسلام بہت کمزور ہو جائے گا تو جو تحریک چلے گی اس کو ایک جہاد برپا ہوگا بڑے صغیر میں, الہند میں, اور وہاں اسلام غلبہ پائے گا تو اس سے پھر وہ دنیا میں پھیلے گا. اور اس کے بارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو باتیں قابل غور ہیں. ایک تو غزوہ فرمایا آپ نے.
جی, اور غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے بدن سے نفسی سے, بالکل جی,
جس میں آپ نے کسی اور کو کمانڈر بنا کے بھیجا, وہ جہاد آپ کے عہد مبارک میں ہوا, اسے سریہ کہتے ہیں. سریہ سے مطلب یہ ہے کہ جہاد حضور کے حکم سے ہوا, لیکن اس میں موقع پر کمان آپ کے پاس نہیں تھی, آپ تشریف نہیں لے گئے تھے. غزوہ وہ جہاد ہیں جن میں حضور بنفس نفیس تشریف لے گئے اور کمان آپ کے دست شفقت میں تھی, آپ کے آس پاس میں تھی. یہ سوال ایک دفعہ علماء کی ایک نفل میں لاہور بھی ہوا تھا. ڈاکٹر اسرار احمد اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وصال فرما گئے, تو انہوں نے یہ سوال کسی ساتھی نے کیا تھا کہ اس کو غزوۃ الہند حضور نے کیوں فرمایا. تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا تھا کہ رسمن فرما دیا آپ نے, کیونکہ جنگ کو غزوہ بھی کہتے ہیں. تو میری بات یہی تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کا رسول رسمن
رسمن نہیں فرماتے,
جو کچھ حضور کے لب مبارک سے نکلتا ہے وہ ارشاد الہی ہوتا ہے, اور وہ حقیقت ہوتی ہے, وہ رسم نہیں ہوتی. تو غزوہ سے میں یہ سمجھا کہ حضور کی توجہ اس عہد کا جو بھی مجاہد ہوگا یا جو بھی جرنیل ہوگا یا جو بھی کمانڈر ہوگا اس جہاد کا, اس پر اتنی ہوگی جیسے خود حضور کو نفس نفیس اس کے ساتھ کھڑے. اس لیے
یعنی کہ یہ جو سلسلہ ہے جو فیوز و برکات کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے, اس سلسلے کا کوئی شیخ یا کوئی
اللہ جانے جو بھی ہوگا, ہوگا تو کوئی درد دل رکھنے والا مسلمان ہی نا, اس سلسلے سے ہو یا کسی اور سلسلے سے ہو یا کسی نسبت سے نہ ہو, لیکن ہوگا تو کوئی صاحب درد مسلمان ہی نا جو اس کے لیے بیڑا اٹھائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اس پر اس قدر ہوگی, اتنی مہربانی, اتنی توجہ ہوگی, گویا خود حضور اس کے ساتھ ہیں, اس لیے غزوہ کار ہے. دوسرے الہند کا لفظ استعمال, اس کا مطلب ہے کہ یہ غزوہ پورے ہند کو اسلامی ریاست بنا دے گا.
تو یہ جو ہندوستان والے ہم پہ چڑھ دوڑتے ہیں آئے دن, اور کوئی بھی وہاں پہ ان کے اپنے ہاتھ سے کوئی کام ہوتا ہے تو الزام پاکستان پہ کر دیتے ہیں, تو وہ شاید اس سے واقف نہیں.
میرے بھائی ایک نظام ہے قدرت کا, ہر جسم میں ایک قوت مدافعت ہوتی ہے, وہ آنے والی بلاؤں مصیبتوں گرمی سردی کا باڈی خود دفاع کرتی رہتی ہے, بہت سے امراض جو ہیں انہیں یہ خود ریکور کر لیتی. جب قوت دفاع کمزور ہو جائے تو کوئی بیماری سڑک سے گزر رہی ہو تو اس کے جراثیم بھی چمٹ جاتے ہیں.
بالکل ایسے ہی ہے.
تو ہمارا حال وہ ہے کہ ہم مرد ناتواں ہیں, تو جہاں سے کوئی طوفان اٹھتا ہے وہ ہمارے گھر کو دیکھتا ہے کہ یار یہ کمزور ہے اسے دبا لو. اللہ جب ہمیں قوت دے گا تو وہ قوت دفاع, اب دیکھیں نا اسلام میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں تو تب میں سکھا پاؤں گا کہ مجھے خود سارا آتا ہو, مجھے آتا نہ ہو تو میں آپ کو کیا سکھاؤں گا.
بالکل ایسے ہی ہے. ابھی جو صورتحال ہے پاکستان کے اندرونی جو معاملات ہیں, اور پھر پاکستان پر جو بیرونی پریشرز ہیں, اور پھر انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ہمارے, اور جس طرح سے آئے روز خلاف ورزیاں ہوتی ہیں لائن آف کنٹرول کی, کچھ صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ
میرے بھائی پاکستان پر کوئی بیرونی پریشر نہیں ہے,
یہ اپنے اندر کے حالات سے
اندر کی کمزوریاں ہیں, پاکستان کے اندر کی کمزوریاں ہیں. ہمارا جو طبقہ صاحب اقتدار و اختیار ہوتا ہے وہ خود کو کوئی الگ سی مخلوق سمجھ کے اپنے ایک الگ جہان میں جیتا ہے, وہ محسوس ہی نہیں کرتا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. اور آپ حیران ہوں گے میری اس, کیونکہ میری ان لوگوں سے بھی ملاقات رہتی ہے, آمد و رفت رہتی ہے, تو میں نے ایک دفعہ ایک جنرل سے کہا کہ میں نے کہا یہ قتل و غارت بڑی بڑھ رہی ہے, اس کا کیا علاج ہو؟ تو کہنے لگا جی یہ کوئی نہیں, میں فلاں ملک میں گیا تھا تو فلاں ایریے میں ہم ٹھہرے تھے, وہ پانچ ایریا وہاں من امان تھا, دوسری طرف جو عوام کا ایریا تھا وہاں روز دو چار قتل ہو جاتے تھے, یہ عام لوگ جو یہ کرتے رہتے ہیں, یہ کوئی بڑی بات ہے؟ یعنی یہ آپ کے اعلی طبقے کا وے آف تھنکنگ ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیڑے مکوڑے ہیں, یہ ایک دوسرے کو کاٹتے رہتے ہیں, دفن کرو گے کوئی نہیں. آپ کے پوش ایریے میں تو کوئی کسی کو قتل نہیں نہ کر رہا.
بالکل ایسے ہی ہے وہ, بلکہ میں تو بعض وقت میں نے ایک رپورٹ بھی اس کے اوپر بنائی تھی کہ یہ جب ان کو سی ایس پی کا جب یہ ایگزام دیتے ہیں تو اس میں, یا سی ایس ایس کرتے ہیں تو اس میں ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ پبلک میں نہیں جانا. اگر آپ نے ریڈی سے یا کسی جگہ سے یا پبلک پلیس پہ کھڑے ہوئے کوئی چیز کھا لی, کسی سے سلام لے لیا تو آپ کی نوکری خطرے میں
پڑ جائے گی. وہ آپ نے دیکھا اس طرح یہ لے میں,
جی لے میں
میں نہیں ہے
وہ لے میں,
وہ لے میں.
بالکل صحیح بات ہے,
لے میں کا ترجمہ کیڑے مکوڑے ہی کر سکتے ہیں اگر عرف میں کریں تو,
ظاہر
ہے لفظی کریں تو اور بات ہے, عرف میں کریں تو کیڑے مکوڑے ہی ہوگا. تو یہ ایک خود کو ایک الگ جہان کی مخلوق سمجھ کر اس میں بستے ہیں. اگر یہ خود کو بھی عام آدمی سمجھ کر اس لیول پہ آئے تو پھر انہیں احساس ہو کہ تکالیف کہاں ہے, دکھ کہاں ہے, درد کہاں ہے, اس کا علاج کیا ہے, اس کا کرنا چاہیے. یہ تو تب محسوس ہوتا ہے جب ایک غریب کا بچہ بغیر دوا کے مر جائے تو بڑے آدمی کو لگے کہ میرا بچہ مر گیا.
بالکل ایسے ہی,
تو پھر اسے دکھ ہو کہ یار.
اچھا یہ سب یہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت کی گھڑی آتی ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں, یہ لوگ پھر پاکستان میں نہیں رہتے, یہ پھر ان کے پہلے یہ ٹرانسفر کر چکے ہوتے ہیں اپنے پیسے پوسے, اور خود بھی انہوں نے ایک بیگ ہی اٹھانا ہوتا ہے. تو اس طرح تو پھر عوام کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں کہ جنہوں نے باقی رہ جانا ہے, یہ تو پھر یہ سعادت بھی پھر انہی کو نصیب ہوگی.
بچے مجھے دیکھیں, یہ سعادت تو جس خوش نصیب کو نصیب ہوگی یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کچھ طبقے سے ہوگا اور اللہ قادر ہے. وہ فرعون کے گھر موسیٰ پال لیتا ہے, اسے کون روک سکتا ہے, وہ قادر ہے. وہ کسی کو توفیق دے دے گا, لیکن ہوگا کچھ سائے زردی, سنگ دل لوگ یہ کام نہیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ جب تک یہ ہمارا ذہن صاف نہ ہو کہ ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی کھانے سونے پینے کے محتاج ہیں, کوئی فرشتے نہیں بن گئے یا کوئی مافوق الفطرت مخلوق نہیں بن گئی, اور اللہ نے جن لوگوں کی ہمیں ذمہ داری دی ہے, ہمارا پہلا کام اپنے آپ کو موٹا کرنا نہیں ہے بلکہ ان کی دیکھ بھال کرنا ہم پر مقدم ہے. اور اگر یہ سوچا جائے گی تو بے وقوف ہے یار, پانچ سال بعد پھر انہیں نعرہ لگا کر پیچھے لگا لیں گے اور کوئی نہیں پھر بن جائیں گے.
اور یہ ویسے ان کی سوچ کسی حد تک ٹھیک ہے کہ ہوتا ہے ایسے ہی ہے,
ہوتا ہے ایسے ہی
کہ پانچ سال کے بعد پھر وہ نعرے لگاتے
ہیں. میں ابھی آپ ادھر یہ سیٹ بنا رہے تھے, میرے پاس کوئی فوجی افسر بیٹھے تھے, آپ ادھر آئے تو آپ کے بعد وہ آ گئے, تو یہی بات چل پڑی. وہ یہ ہو رہا ہے, مطالبہ ہو رہے ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں, کہ یہ سارا مذاق ہے. سیدھا سا اصول ہے قرآن کریم کا کہ اگر دو طبقوں میں جھگڑا, دو مسلمان گروپوں میں جھگڑا ہو جائے, فصلے خوب بین اخوائے کو, ان دونوں آپ کے بھائی ہیں مسلمان ہیں, ان میں صلح کرو. لیکن ان میں سے اگر کوئی جہاد صلح پہ نہیں آتا اور زیادتی کرتے تو اس کے ساتھ جہاد کرو, تاکہ وہ توبہ کرے. تو میں نے یار یہ مذاکرات بنیاد ہے, لیکن اب یہ مذاکرات کیا ہے کہ بھائی بھائی آدمی ذبح کر دو, یہ تو کوئی کافر بھی کہہ دیں کہ ساتھ ایسا نہیں کرتا.
بالکل ایسے ہی, اور
یہ تو علاج یہ ہے کہ ان کے خلاف جہاد تو توبہ کرے تو انہیں ساتھ لے لو.
جی ہاں, اور اگر وہ مان جاتے ہیں تو اب تک مان جانے.
ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں چار مارشل لا ہیں, جو فوجی آتا ہے وہ بھی پھر کہتا ہے جی اب جمہوریت ہونی. جمہوریت کا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہی جن کو اس نے بھگایا ہوتا ہے, جن سے حکومت چھینی ہوتی ہے, انہیں پھر دودھ میں دھو کر وہاں منسٹر بنا لیتا ہے. انہیں پارٹیوں کے لوگ, وہی لوگ, سب نے وہیں سے لے لیے, اور وہ پھر وہی کچھ کرتے ہیں جو پہلے کرتے رہے.
اچھا, اس میں کیا ہماری لیڈرشپ کا فقدان ہے کہ وہی لوگ پھر بار بار سامنے آتے ہیں, یا یہ کچھ چال ہے؟
لیڈرشپ یہاں پیدا نہیں ہونے دی جاتی. غریب کے بچے پر ہزاروں رکاوٹیں ہیں, وہ پرائمری نہیں پڑھ سکتا, پرائمری میں بے شمار رہ جاتے ہیں, اول سکول نہیں جاتے, پھر کوئی پرائمری میں, کوئی مڈل میں, کوئی میٹرک میں, انہیں وہ سہولتیں دی نہیں جاتی کہ وہ پڑھ سکیں اور ان کا کوئی جواب چلے. ایسے ایسے لوگ جو بہترین جرنیل بن سکتے ہیں وہ یہاں بھیڑے چراتے مر جاتے ہیں, ایسے ایسے لوگ جو بہترین مفکر بن سکتے ہیں وہ یہاں دھکے کھاتے زندگیاں گزار کے. لیڈرشپ پیدا نہیں ہونے دی جاتی. عام آدمی تک نہ تعلیم کی سہولتیں, نہ علاج معالجے کی. تو جب بچے پڑھیں گے نہیں, جانیں گے, پھر نصاب تعلیم ایسا ہے
تو ٹوٹلی کنفیوز,
وہ ٹوٹلی کنفیوز,
اس میں بھی سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہاں سے کون کیا پڑھ رہا ہے.
وہ آپ کی مشین کترے کی لگی ہوئی ہے, اب اس میں سے آپ کو چیز بنا کر نہیں, جو چیز اچھی چیز بھی ڈالیں گے تو کترا ہی نکلے گا نا.
اچھا حضرت صاحب, ہم واپس آتے ہیں آپ نے اسی ٹاپک پہ کہ غزوہ الہند, کیا اس کے لیے کوئی ٹائم مارک کیا گیا تھا؟
جی,
غزوہ الہند کے حوالے سے
نہیں,
ٹائم مارک کیا گیا تھا؟
ٹائم مارک نہیں دیا گیا, ٹائم مارک نہیں دیا گیا. اب یہ عجیب بات ہے کہ حضور کے صحابہ نے بھی حسرت کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میرے زمانے میں مجھے موقع نصیب ہو جائے, اور اگر میں مارا جاؤں تو بلا حساب جنت میں جاؤں, اور اگر زندہ رہوں تو مجھے ابو ہریرہ غازی کہا جائے. تو اس زمانے میں حسرت کرتے تھے. کتنے لوگ عرب سے ہجرت کر کے یہاں بڑے صغیر میں آئے, اور ان کی وجہ سے مزید اسلام پھیلا, لیکن وہ آئے اس امید پہ تھے کہ غزوہ الہند ہوگا, ہم اس میں شامل ہوں گے, کیونکہ وقت کی تو یہ تعین نہیں تھی. اور کتنے لوگ اب یہ حسرت لیے دنیا سے جا رہے ہیں جو دعائیں کرتے تھے کہ اللہ حضرت ہمیں شرکت کی سعادت نصیب فرما. میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جو اس درد کے ساتھ دنیا سے اٹھ گئے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ انہیں اس کا بہتر اجر دے گا, اور انہیں کوئی نہ کوئی ثمرہ غزوۃ الہند سے بھی مل ہی جائے گا. زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں تھی لیکن ان کے دل میں درد تو تھا.
اچھا جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو مسلحت کے تحت ایک سائڈ پر رکھ دیا جاتا ہے, یہ جو احادیث مبارکہ ہے اس کو بھی کسی مسلحت کے تحت بیان نہیں کیا جاتا.
اصل بات یہ ہے جی کہ کمزوری ہمارے ہر عضو میں ہے. قوم کے اعضاء ہوتے ہیں سیاستدان بھی, حکمران بھی, اپوزیشن بھی, استاد بھی, علماء بھی, مشائخ بھی, یہ سارے قوم کے اعضاء ہیں. اعضاء رئیسہ جسے باڈی کے ہوتے ہیں اسی طرح قوم کے اعضاء رئیسہ ہوتے ہیں. تو کمزوری برخوردار ہر طرف آ گئی ہے. علماء میں بھی اب وہ جرت رندانہ نہیں ہے, اور مشائخ میں تو میرے خیال میں بہت ہی کم کوئی خوش نصیب رہ گئے. وہاں کوئی اپنی وقت گزارنے اور موج میلے میں پڑا ہوا ہے, پیسے آ گئے, گاڑیاں آ گئیں, حکومت نے پوچھ لیا کوئی ممبر. آپ دیکھ لیں اب جو ہمارے پیر خانے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسمبلی میں پہنچ جائیں, اور علماء کا بھی یہی زور ہے کہ ہمیں
اسلام. جی ہاں, بہت ساری اسلامی تنظیمیں بنتی ہیں, الٹیمیٹلی پتا چلتا ہے کہ جی وہ ان کا مقصد جو ہے وہ صرف اسمبلی میں پہنچ جائیں. حضرت صاحب اس پہ مزید گفتگو ہماری جاری ہے. ناظرین محترم, ایک مختصر سا کمرشل بریک, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین بات کر رہے ہیں ہم غزوات الہند کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بہت ہی محترم امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت صاحب بات ہو رہی تھی غزوات الہند کے حوالے سے, کیا اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے یا جو عالم اسلام کی صورتحال ہے, وقت آ گیا کہ اب اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے اور اب جو باطل قوتیں ہیں ان کو شکست ہونی چاہیے اور ان کا نام و نشان مٹ جانا چاہیے؟
فطرت کا ایک اپنا نظام ہے جسے قدرت خود کنٹرول کرتی ہے, خود چلاتی ہے. اور فرمایا ارشاد باری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تلک الایام نداولها بین الناس, یہ دن جو ہیں یہ لوگوں کے درمیان چکر لگ جائے, پہیہ گھومتا ہے نا, اوپر کی چیز نیچے آ جاتی ہے, نیچے کی سطح اوپر چلی جاتی ہے, تو یہ دن اس طرح پھرتے رہتے ہیں. اب وہ اس پہیے کا سرکل جو ہے وہ کتنے عرصے پہ محیط ہے, کب کس طرح کہاں جائے گا, ایک بات یقینی ہے کہ کسی چیز کو دوام نہیں. اور جب بھی کوئی چیز اپنی ایک حد پہ پہنچتی ہے تو پھر اسے واپس دھکا لگتا ہے, ری ایکٹ ہوتا ہے. یہ آپ کے سارے انجن جو ہیں یہ اسی پہ چلتے ہیں کہ جب وہ پسٹن کا پریشر ایک جگہ جاتا ہے تو دھماکہ ہو جاتا ہے, پورے پسٹن کو پورا واپس جانا پڑتا ہے.
بالکل ایسے
ہی تو حالات بھی اسی طرح ہوتے ہیں. اب آپ کو, ہم اسلامی سوچ والے, اسلام پر عمل کرنے والے, اسلامی ذہن رکھنے والے دبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ پریشر ایک جگہ پہ جا کے بلاسٹ کرے گا. اس بلاسٹ کا نام غزوۃ الہند.
اور یہ بلاسٹ اب ہونے والا نہیں,
اللہ بہتر جانے جی. اب یہ تو اس کے پاس ہے کہ وہ کتنا پریشر بن چکا ہے, کتنا اور بنے گا یا ہوگا, یہ تو اللہ کریم کو معلوم ہے.
کیا جو لوگ اس, یقیناً یہ تو ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی, لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے بارے میں کیا اجر کی نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غزوۃ الہند میں شرکت کریں گے وہ بلا حساب جنت میں, ان سے حساب نہیں لیا جائے.
وہ خواہ غازی ہوں خواہ وہ شہید ہوں,
جی جو شریک ہوں گے اس میں,
جو شریک ہو جائیں گے,
جو بھی شریک ہوں گے, شہید ہو گئے تو پھر اور مرتبہ بڑھ گیا. نبی شہید ہوئے تو جو بھی غزوۃ الہند میں شریک ہوں گے, یہ ایک آخری زمانے میں ایسی جماعت ہوگی جو بلا حساب جنت میں جائے.
سبحان اللہ. اچھا جی صاحب, ایک سوال یہ شہادت سے میرے ذہن میں آیا. ایک ہوتے ہیں وہ لوگ جو محاذ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں, اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو پیچھے ان کو سپلائی دے رہے ہوتے ہیں,
میڈیکل سٹاف ہوتا ہے, ٹرانسپورٹیشن والا ہوتا ہے, کھانا پہنچانے والا ہوتا ہے,
کچھ لوگ ان کے بھی پیچھے ہوتے ہیں جو ان کے گھر والے ہوتے ہیں یا جو ان کے باقی لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے لیے کسی بھی طرح سے ہیلپ آؤٹ انہیں کر رہے ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ کہ وہاں سے کوئی ایسی گولا آتا ہے, کوئی ایسا بم گرتا ہے کہ جس میں وہ لوگ کہ جو سارے کے سارے اس جگہ پہ, ایک تو وہ ہے جو فرنٹ پہ, ایک جو ان کے پیچھے یا جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ بھی شہید کہلائیں گے.
بیٹا بات یہ ہے کہ جو لوگ ان کے کچھ نہیں لگتے لیکن دلی طور پر ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ انہیں فتح دیا, وہ دل میں زرد رکھتے ہیں کہ یہ جہاد ہے اور اللہ ان کی مدد کرے, اگر وہ مار جائیں وہ بھی شہید ہے.
یعنی کہ غزوۃ الہند کے اندر بھی یہی ساری صورتحال ہوگی کہ اگر کسی بھی جگہ پہ کھڑا کوئی
جہاد میں یہی ہے, جیسے آپ کا فرنٹ پہ لڑتا ہوا غازی مجاہد شہید ہوتا ہے, اس کا کوئی لانگری مارا جاتا ہے وہ بھی شہید ہے, اس کا کوئی میڈیکل کا سٹاف مارا جاتا ہے وہ بھی شہید ہے, اس کے وہ لوگ جو اس میں دلی طور پر معاون ہیں, گھر والے بھی اگر دلی طور پر ساتھ ہیں تو شہید ہیں, اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوقوف تھا کہاں جا پھنسا نہ جاتا تو پھر وہ اور بات ہے. لیکن گھر والوں سے علاوہ عام مسلمان جو رعیت ہے ملک کی, اس میں بھی جو دلی طور پر دعائیں کر رہے ہیں اور دلی طور پر اگر ان سے مدد ہو سکتی ہے تو مدد بھی کرتے ہیں, جیسے آپ نے 65 میں دیکھا لوگ دیکھے تھے کہ محض پر بھاگ رہے تھے, تو ان میں سے بھی کوئی مر جائے تو وہ بھی شہید ہے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے,
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے لوگوں کو بخشنے کے اسباب پیدا کیے ہوئے اور موقع دیے ہوئے.
اللہ کی رحمت بہت وسیع.
حضرت صاحب, کوئی صورت نظر آتی ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ حکمران ہیں یہ کوئی ایسا کارنامہ سر انجام کر جائیں؟
خواہش بھی کر سکتے ہیں ہم, اور خواہش ہے بھی, دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں توفیق دے, باقی حالات تو اس بات کی شہادت نہیں دیتے. ہماری خواہش اپنی جگہ, اللہ قادر ہے توفیق دے دے تو چھوٹے چھوٹے بندے بڑا کام کر جاتے ہیں, اور یہ تو بہت بڑے بڑے لوگ.
اچھا, پچھلے پروگرام میں ہم نے اسلام آباد کنونشن سینٹر میں ایک علماء کنونشن ہوا تھا تو اس میں آپ کی اسپیچ دکھائی تھی, اس میں جو ایک بات آپ نے فرمائی کہ نواز شریف صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ یہ سعادت اگر آپ کو دے دے تو بڑی بات ہے, ورنہ اسلام کا نفاذ تو ہونا ہی ہے,
ہونا
اور وہ کسی کے ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 16 برس بعد جب ایک بار پھر وہ وزیر اعظم ہے تو آج پھر آپ انہیں کوئی ایسی ایڈوائز کریں گے؟
جی, میں تو اسی مسلک پہ قائم ہوں اور اسی پہ آج بھی کھڑا ہوں, اور میری آج کی تقریریں بھی وہی ہیں, ان میں کوئی فرق تو نہیں ہے کہ 16 برس پہلے کی بات ہے, ہم تو وہیں کھڑے ہیں انشاءاللہ, اور اسی امید پہ کھڑے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی غزوۃ الہند میں شامل ہونے والوں میں شامل فرمائے. کیا پتا کب ہوگا, موت کب آ جائے, ہمارا وقت ابھی ختم ہو جائے, لیکن ہم دل سے تو اس میں شامل ہیں اسی امید پہ کہ اللہ انہیں کے زمرے میں ہمیں بھی شامل کر لے. تو نفاذ اسلام تو انشاءاللہ جی, جو میرا اپنا یقین ہے, دیکھنا ہر آدمی کی اپنی سوچ, اس کا اپنا آئیڈیا, اپنا انداز اسس کرنے کا چیزوں کو ہوتا ہے, میرا جو اپنا ہے خیال وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس زمین پہ اسلام ضرور نافذ ہو,
لیکن وہ کب ہوگا
میرا نظریہ نہیں ہے, یہ بین الاقوامی نظریہ ہے, عیسائیوں اور یہودیوں نے بھی یہ تجزیہ کیا ہے, اس لیے وہ ساری سازشیں کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا ہو نہ جائے, اسے روکا جائے, اگر انہیں یہ یقین نہ ہو تو کیوں کوشش کر رہے ہیں؟
وہ ایک مسلمان سے ڈرتے ہیں یا ایٹم بم سے ڈرتے ہیں؟
نہیں, ایٹم بم تو ان کے پاس بھی ہیں,
وہ مسلمان سے ڈرتے ہیں,
وہ اسلام سے ڈرتے ہیں, مسلمان بھی اسلام کو چھوڑ کر جو ہیں ان سے تو
نہیں, وہ پھر مسلمان تو پھر ان کا ساتھ
جو کوئی مسلمان جو ہے ان کے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہے,
کیا جو مسلمانوں کو بھی دھوکے میں رکھتے ہیں,
دلوں سے مسلمان ہیں وہ اسلام سے ڈرتے ہیں. آپ نے شاید نہ سنا ہو یا آپ کی کہیں نظر سے نہ گزرا ہو, میں سن رہا تھا بش کی تقریر, تو وہ بات کر رہا تھا افغانستان کے طالبان اور اسٹیٹ جو تھی وہ اپنے تباہ کر دی, اور وہ کہہ رہا تھا they are going to destroy our culture around the globe. یہ بش کے الفاظ کہ ان کا جرم یہ تھا کہ ہماری تہذیب کو وہ دنیا سے لپیٹ دینا چاہتے ہیں.
اور ادھر ہم ہیں کہ ہم ایڈاپٹ کرے جا رہے ہیں ان کی تہذیب کو اور ہم سارا
یعنی جدھر جیسا افغانستان میں انہوں نے امن قائم کیا, لوگوں کی عزتیں محفوظ کی, جس طرح کا اگر انہوں نے شروع کر دیا جو ہو رہا تھا, یہ تو سارا امریکہ مسلمان ہو جائے گا, یہ تو ہماری تہذیب اور ہمارا مذہب ختم ہو جائے گا. ہم نے اس لیے نہ تباہ کی, بلکہ اس کے الفاظ بعین ہی یہ تھے, دے آر گوئنگ ٹو ڈسٹروائے اور کلچر اراؤنڈ دا گلوب. یہ تو دنیا سے ہمارا بستر گول کر رہے تھے.
یہ بستر تو الٹیمیٹلی گول ہونا ہی ہے, لیکن
یہ اس کے منہ سے نکل گیا اور انہوں نے اس پہ بڑی خاک ڈالی, اس کو کبھی دوبارہ ریٹیلی کر.
اچھا یہ اس کا تو بیان آ گیا اس کے اپنے کلچر کے حوالے سے, اس کے اپنے جو خدشات تھے اس کے حوالے سے. کبھی ہمارے کسی حکمران کا بھی کوئی بیان ایسا نظر سے گزرا کہ جس میں کسی نے یہ کہا ہو؟
یہ کبھی اپنی دنیا سے باہر جھانکیں گے تو یہ ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں, تلسماتی سی دنیا میں جہاں یہ ہیں, ان کی سوچیں ہیں اور عجیب و غریب جہان ہے. بس
مطلب جو عوام ہے ان کے ساتھ ان کا نہ کوئی رشتہ ہے نہ
عوام,
صرف اتنا تعلق ہے کہ عوام نے ان کو ووٹ دینا ہے اور انہوں نے الیکشن جیت کے
ووٹ دینا. ہر بار دو چار جھوٹ بول کر لے لینا, دو چار نعرے لگا کے لے لینا.
اچھا اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جتنی میری عمر ہے کم از کم, میں اپنی عمر کے حساب سے اور اپنے تجربے کے حساب سے بات کرتا ہوں, کہ وہی نعرے ہوتے ہیں, وہی سارے وعدے ہوتے ہیں ہر دفعہ, اس میں کوئی تبدیلی لفظوں کی بھی نہیں ہوتی, پھر عوام یقین کر لیتی ہے.
ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم میں علم نہیں ہے. جب علم نہ ہو تو ارد گرد کی دنیا نظر نہیں آتی, دنیا آنکھوں سے نہیں دکھتی, دنیا جاننے سے دکھتی. آنکھوں سے تو ہر چمکدار چیز کو شاید آپ بہت اچھا سمجھ لیں, سانپ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے. ہر چیز کی حقیقت محض آنکھوں سے معلوم نہیں ہوتی جب تک علم نہ ہو, نالج نہ ہو, معلومات نہ ہو. ہماری پاس نالج نہیں ہے, علم نہیں ہے. نہ بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم نہ دین پڑھتے ہیں نہ دنیاوی علوم پڑھتے ہیں, حالانکہ دونوں ضروری ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ دین اور دنیا کے علوم ملا کر اسے علم کہتے ہیں, تو یہ ضروری ہے. لیکن جب تعلیم کی کمی ہوگی تو پھر سوچ اتنی محدود ہو جاتی ہے کہ میں نے یہاں عام آدمیوں کا جو میرا اندازہ ہے پبلک سے جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے جتنی تین پشتیں یا چار پشتیں وہ جانتے ہیں ان میں سے کوئی تھانے نہیں ہے, لیکن ووٹ دیتے وقت وہ سوچے گا اگر مجھے کل تھانے جانا پڑ گیا تو میری سفارش کون کرے گا, یہ بندہ تو بڑا شریف ہے, یہ تو میرے لیے جھوٹ نہیں بولے گا, یہ تو میری جگہ رشوت نہیں دے گا, یہ غلط سفارش نہیں, یہ بڑا غنڈا ہے, اس کو دو یہ تھانے کا کام کرے گا. یعنی یہ اب یار تیرے تین,
حالانکہ وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ تھانے اس غنڈے کی وجہ سے ہی جانا پڑے گا اس کو ووٹ,
اور تین پشتے تیری تھانے نہیں گی تو تھانے کیوں جانا ہے.
حضرت صاحب کبھی چونکہ آپ
یہ سوچ جب ہوگی تو پھر نظر انتخاب ہی نہیں پڑ جائے گی. یہ وہ بیسک سوچ ہے جسے شاید کوئی مفکر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا, کیونکہ یہ تو جب عام لوگوں میں آپ زمین پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ دال روٹی کھاتے ہیں, ان کے ساتھ کھلی گپ شپ ہوتی ہے, تو یہ بات تو سمجھ آتی.
حضرت صاحب ایک آخری سوال کروں گا کہ ماشاءاللہ سے علم بھی ہے آپ کے پاس, استعداد بھی ہے, حالات و واقعات سے پوری طرح سے باخبر بھی ہیں. کبھی یہ خیال آیا کہ پاکستان میں حقیقی تبدیلی کے لیے عملی طور پر کوششیں کی جائیں اور یہ جو پورا نظام ہے اس کو چینج کر کے کوئی ایک ایسا نظام دیا جائے کہ جس میں ہر غریب آدمی کو روزگار بھی مل سکے اور روٹی بھی مل سکے؟
ہم عتیق صاحب اسی شعبے میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری عمر اسی میں بسر ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر بندے کو براہ راست اللہ سے واقف کیا جائے. اللہ کی ذات اور اللہ کے نبی سے اس کا ذاتی اس کا اپنا نالج جتنا بڑھ جائے کہ وہ خود ان ہستیوں سے واقف ہو کر ان پر مر مٹنا چاہے, پھر وہ سارا اسلام بھی سیکھے گا.
اور میرا کہنا ہے کہ پھر وہ وقت ہوگا کہ جب وہ بلاسٹ کرے گا, اور وہ پھر
جب یہ لوگ یہ جاننے والے لوگ جب کی پوائنٹ پہ جائیں گے تو پھر یہ فیصلے کریں,
پھر یہ فیصلے ہوں گے, اور پھر انشاءاللہ تعالی وہ ایک پورا انقلاب آ کے رہے گا اور پاکستان کے حالات ضرور سدھریں گے, اور شاید یہی معلوم ہوں گے کہ جن کے حصے میں غزوات الہند کی سعادت بھی آئے گی. ناظرین محترم, آپ نے گفتگو سنی اور یقیناً آج کی بھی گفتگو سیر حاصل گفتگو, اور اس میں ایک نئی چیز کا آپ کو یقیناً علم ہوا ہوگا. حضرت صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین محترم, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے.